لیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا. سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں. 39 لوگ جب اسلام لا چکے، 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑے حوصلے کا سبب و ذریعہ بنا. تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ، ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ، ایک شیر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. حضور دعائیں مانگ رہے اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے. راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ عمر، تیور کوئی اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں. مسکرا کے بولے گھر کی خبر تو لو. کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، غصہ اور بڑھ جاتا ہے، دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں. اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، گرجدار آواز ہے جناب عمر کی، دروازہ کھولو. جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن آگے بڑھ کے دروازہ کھولا. کہا تم سابی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا تم نے، بتوں کی وفا ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کیا. بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں. فاطمہ بنت خطاب بولی، عمر تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو میں بھی خطاب کی بیٹی، جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو، میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی. سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر؟ کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا. عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے. اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے 14ویں رات کے محبوب جان، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. بے تاب ہو گئے، کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو حضور کی چوکھٹ پہ. تلوار حمائل کی ہے، بہنوئی ساتھ ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار حمائل کی ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے. جناب امیر حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے. حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالا تھا، حضور نے پکڑ کے کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ. یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی. اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں، حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں. اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے. آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. تو کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں، دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں اور حضور درمیان میں ہیں، اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا. اسلام کے وقار کی علامت بن گیا. ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں. وہ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا, کوئی خبر لایا ہوگا. وہ کہتے ہیں آؤ عمر, کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں بتانے آیا ہوں, کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو, آؤ میرے سے بات کرو, میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں. اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو. میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے, سچ بولتا ہے. ان الشیطان یفر من ظل عمر, عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے. اللہ اکبر. اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی, حضور کا پہرا دیا, حضور کی ناموس کا پہرا دیا, حضور کی شریعت کا پہرا دیا. اسلامی فتوحات پھیلیں تو پھیلتی ہی چلی گئیں. کبھی مصر فتح ہو رہا ہے, کبھی ایران فتح ہو رہا ہے, آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہیں. 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے. عدل و انصاف کا دورہ ہوتا ہے. زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی, اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے. وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا. عبداللہ بن عمر اور عبیداللہ بن عمر بصرہ سے گزر رہے تھے ایک جنگ سے واپسی پر, تو حاکم بصرہ نے آپ کو کچھ پیسے دیے کہ یہ مال غنیمت میں جا کے جمع کروا دینا, اور پھر خود ہی مشورہ دیا کہ عراق کے اندر فلاں فلاں چیز بہت سستی مل جاتی ہے اور حجاز میں ان چیزوں کی قیمت زیادہ ہے, تو اگر آپ ایسا کر لیں کہ یہ ان پیسوں سے خرید لیں اور جا کے مدینہ المنورہ میں فروخت کر دیں تو جو زائد پیسے آپ کمائیں گے وہ آپ کے ہوئے, اور یہی اشرفیاں جو میں نے دی ہیں آپ کو, اتنی اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دینا. تم نے محنت کی ہوگی, تجارت کی ہوگی, تو جتنے بچیں گے وہ آپ کے ہوں گے. تو انہوں نے کہا بہت اچھا. وہاں سے مال خرید لیا, مدینہ المنورہ میں آ کے بیچ دیا. جتنی اشرفیاں انہوں نے وہاں سے دی تھی بیت المال کے لیے, اتنی بیت المال میں جمع کروا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, بیٹوں کو بلایا, کہا کہ سنا ہے تم نے کوئی کمائی کی ہے؟ کہا جی ہم نے تو تجارت کی اور جو مال لیا تھا اتنا مال بیت المال میں جمع کروایا ہے. کہا تم بیت المال کے پیسوں پر کمائی کی ہے, وہ پیسے بھی تمہیں بیت المال میں جمع کروانے پڑیں گے. یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی. رومی شہنشاہ کی بیوی سلام بھیجتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کو, تو وہ ایک دینار ادھار لے کر کے اس کا عطر خریدتی ہیں اور شیشیوں میں ڈال کر کے ان کو بھیجتی ہیں کہ چلو ایک رواداری کا اچھا ثبوت فراہم کیا جائے. تو وہ واپسی پر انہی شیشیوں کے اندر قیمتی موتی بھر کے بیچتی ہیں, جواہرات بھر کے بیچتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لاؤ یہ سارے جواہرات, سب کو فروخت کرتے ہیں, ایک دینار اس کو دیتے ہیں, باقی بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں. تو جب اپنی زندگی اتنی محتاط ہوگی, اتنی خوبصورت ہوگی, تو پھر کس طرح کوئی گورنر زیادتی کر سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا طرز زندگی اور انداز معاشرت اتنا سادہ اور اتنا خوبصورت رکھا کہ اس کے مطابق تمام گورنروں کو ڈھالنے کی تلقین کی. آپ جب بھی کسی شخص کو بطور گورنر اس کا تعین کرتے تو اس کو یہ نصیحتیں کرتے, ایک ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گے, باریک کپڑا نہیں پہنیں گے, اور انچنے آٹے کی روٹی کھائیں گے, مکان کا دروازہ نہیں لگائیں گے, کوئی حاجب نہیں رکھیں گے, چوکی دار نہیں رکھیں گے, بواب نہیں رکھیں گے, جو تمہارے تک پہنچنا چاہے ڈائریکٹ پہنچ جائے. اللہ اکبر. اور پھر جب کسی کو متعین کیا جاتا اس کی جائیدادیں لکھ لی جاتی کہ اس کے پاس کتنی جائیداد ہے, وہ حساب اپنے پاس رکھتے, اور جب وہ معزول ہوتا یا اس کا وقت ختم ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اب اس کے پاس جائیداد کتنی ہے. اگر وہ جو پہلے آپ نے اپنے پاس ریکارڈ رکھا ہوتا اس سے جائیداد اس کی زیادہ ہوتی, تو حضرت عمر بقیہ جائیداد بیت المال میں جمع کرتے.
اللہ حکم.
اور یہ کیسے تھا؟ گورنر بول نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ حضرت عمر کی اپنی بود و باش بھی اسی طرح کی تھی, اپنا طرز زندگی بھی اسی طرح کا. مال غنیمت میں بہت ساری چادریں آتی ہیں جو سب کو تقسیم کر دی جاتی ہیں. خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا. عمر خطبہ بعد میں سنیں گے, پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو تم نے قمیض پہنی ہے یہ کہاں سے آئی؟ مال غنیمت کے اندر جو چادریں آئی ہیں سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی. آپ ناراض قد ہیں, ایک چادر سے قمیض نہیں سل سکتی, تو آپ کی قمیض کہاں سے آئی؟ پہلے اس سوال کا جواب دے دیجئے, پھر خطبہ سنیں گے. اللہ اکبر. آپ کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں, کہا ایک چادر سے میرے باپ کی قمیض نہیں بنتی تھی, میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو پیش کی ہے. اس نے کہا اب سناؤ اور ہم سنتے ہیں. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی زندگی. ایاز بن غنم کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ موٹے کپڑے نہیں باریک کپڑے پہنتا ہے. اس نے گھر کے دروازے پر بواب بھی رکھا ہوا ہے, چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مسلمہ کو بھیجتے ہیں. محمد بن مسلمہ جاتے ہیں اور جا کے تحقیق کرتے ہیں تو ایسا ہی پاتے ہیں, تو ان کو وہیں گرفتار کر کے لے آتے ہیں اور حضرت عمر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. چھڑی اس کے ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں جاؤ تم بکریاں چرایا کرو, تم گورنری کے لائق نہیں ہو. ایک گورنر کو بکریاں چرانے پہ لگا دیتے ہیں اس لیے کہ تم نے ان اصولوں سے, ان ضابطوں سے انحراف کیا ہے جو ایک سلطنت کے ذمہ دار کے لیے لازم اور ضروری ہیں. دور موجود کے حکمرانوں کو, چاہے وہ عرب کے حکمران ہوں چاہے وہ عجم کے حکمران ہوں, اگر وہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو انہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں.